الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیوں کوئی بستی والے عذاب اتارنے سے پہلے عذاب اترنے سے پہلے ایمان نہ لائے کہ ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا عذاب سے بچ جاتے. لیکن یونس علیہ الصلات والسلام کی قوم والے لما آمنو جب یہ ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا دنیا کی زندگی میں. ومتعناہم الی حین اور ان کو زندگی کا مزہ لینے دیا ایک وقت تک. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض اگر تیرا مالک چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں آدمی جنات شیطان سب ایمان لے آتے ہیں. کیا تو لوگوں کو زبردستی مومن بنائے گا؟ پارہ نمبر 11 آیت سورۃ یونس کی آیت نمبر 98 اور 99 آپ کے سامنے پڑھی گئی. پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا ذکر آپ نے تفصیل سے سنا ہے اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے. آج کے سبق میں حضرت یونس علیہ الصلات والسلام کا ذکر فرماتے ہیں. آیت شروع اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا کانت قریہ کیوں کوئی بستی والے شہر والے ایمان نہیں لاتے کہ ان کا ایمان اس کو فائدہ دیتا. معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موت آئے اس سے پہلے پہلے انسان کو ایسا کام کر لینا چاہیے جو اس کو قیامت کے دن فائدہ دینے والا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر رواہ الترمذی. اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہے گا جب تک روح نکل کر اس کے گلے تک آ جائے. معلم یغرگر کا مطلب اب اس کو آخرت کے نظارے نظر آئیں فرشتے نظر آئیں اب یہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم صدقہ کرو تو صحت تندرستی کی حالت میں صدقہ کرو اور صدقہ کرو ایسی حالت میں کہ تمہیں مال کی طلب بھی زیادہ ہو. مال آنے کی امیدیں ایسی صورت میں اگر صدقہ کرتا ہے تو یہ مال اللہ کو زیادہ محبوب ہے. پھر آگے فرمایا جب تم موت کا پنجہ تمہیں پکڑ لیتا ہے پھر تم اپنے مال میں سے صدقہ کرنا چاہتے ہو تو یہ صدقہ یہ مال تمہارا نہیں ہے یہ تو اب تو وارثوں کا ہے. اس لیے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب صدقہ وہ ہے جو صحت میں جس کو دور دور تک اس کو ابھی موت کا کوئی آثار علامت سائن نظر نہیں آتے، نہ بیمار ہے، برابر حتیٰ کرتا تندرست ہے، کماتا ہے، ایسی حالت میں اگر یہ صدقہ کرتا ہے تو ایسا صدقہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے بنسبت کہ اب رو نکل رہی ہے تو کہتا ہے فلاں جگہ مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو. فلولا کانت قریت، لفظ بھی اللہ نے استعمال فرمایا آمنت، ایمان لے آئے. یہاں اعمال صالحہ، رائچس ڈیڈ، گڈ ڈیڈز کا ذکر نہیں فرمایا، صرف ایمان کا ذکر فرمایا کہ اگر مرنے سے پہلے ایمان بھی لے آئے. معلوم ہوتا ہے اگر مومن ہو اس کے پاس اعمال صالحہ نہ ہو تو اللہ پھر بھی اس کے ساتھ نفع کا معاملہ کرتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کے پاس ایمان بھی نہ ہو. اللہ نے یہی کہا فلولا کانت قریت آمنت فنفعہا ایمانہا، اب یہ ایمان لے آئے تو اس کا ایمان اس کو فائدہ دے گا مرنے کے بعد. الا قوم یونس، سوائے قوم یونس نے. اس آیت سے ظاہری مطلب تو یہ نکلتا ہے جیسے بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جب موت کے عذاب کے آثار نظر آئے، موت قریب آ جائے، گر گرا ہونے لگے یا سامنے عذاب نظر آئے، اب یہ مومن بنتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کا کلمہ مقبول نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے اگلی آیت میں فرعون کے بارے میں پڑھ لیا کہ فرعون نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، جب اس کو موت کے ڈوبنے کے عذاب کے آثار علامتیں نظر آئی تو پھر یعنی عذاب دیکھ لیا اس نے کہ ڈوبنے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کا یہ ایمان مقبول نہیں. اس پر میں نے بالتفصیل بیان کیا تھا، ابن عربی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا فرعون کو ایمان ملا تھا اور سارے مفسرین نے منع کیا ہے. اس پر ابن عربی کی پوری تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ سمجھنے والوں نے غلط سمجھا ہے یا ان کی کتابت جو تھی اس میں کسی نے ایکسٹرا بڑھا دیا ہے، جو بھی ہو، ورنہ ابن عربی کا خود دوسری جگہ لکھا ہوا فتوح مکیہ میں ہے کہ یہ کافر مرا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب دیکھ لے تو کسی کا ایمان اس وقت قبول نہیں ہوتا. اور اس پر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، ایمان قبول نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی مرتے ہوئے کلمہ کفر بھی پڑھ لے تو اس کا یہ کفر بھی قبول نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرتے ہوئے، اس لیے کہ اس کا ایمان تھا جب تک اس کے گلے میں روح نہیں پہنچی تھی. اب گرگرے کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں کوئی کلمہ کفر بول دے تو اس کے کفر کا اعتبار نہیں ہوگا، جیسا کہ گرگرے کے وقت اگر کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان مقبول نہیں، اسی طرح اپوزٹ بھی ہے. یاد رکھو الا قوم یونس، لیکن یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا مسئلہ عجیب ہو. اب جو مفسرین ہیں بعض یوں کہتے ہیں کہ مرتے وقت ان پر جو عذاب آیا تھا، یہ ایک قوم ایسی ہے کہ جن کے عذاب کو اللہ نے ہٹا دیا ہے، حالانکہ اللہ کا قانون دوسرا ہے، عذاب آتا ہے تو ہٹاتا
نہیں.
یہ بعض مفسرین کی کمزور تفسیر ہے، لیکن علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں، علامہ زجاج رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے نحوی گزرے ہیں، گرامر کے بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کی بہت ساری تفسیر بھی ہے، ان کے قول کو قرطبی فرماتے سب سے عمدہ سب سے اچھا جواب علامہ زجاج کا ہے کہ عذاب نہیں آیا تھا بلکہ عذاب کا آثار یعنی دھواں نظر آیا تھا، ابھی عذاب اترا نہیں تھا، شکل تھوڑی تھوڑی بادل کچھ کالے ہوئے یا کچھ دھواں سموک ہونے لگا یا اس طرح کچھ آواز آنے لگی، اس کو دیکھ کر یہ پھر اپنے بچوں کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر، امام رازی فرماتے ہیں پوری بستی گاؤں سے باہر نکل گئی، اس بستی میں ایک عالم تھا، اس کے پاس سب سے پہلے گئے کہ ہم کیا کریں، اس نے کچھ دعا بتائی جس کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں بھی نقل فرمایا، یا حیون حین لا حیون، یا حیون حین لا حیون، یا حیون محی الموتا، یا حیون لا الہ الا انت، یہ دعا ہے، اس کو پڑھنے کا کہا اس لیے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ خیر یہ باہر گئے جنگل میں اور اپنے جانوروں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ بلبلا کر رونے لگے، تو اللہ پاک نے اس آثار کو، علامتوں کو جو تھی، ابھی مکمل عذاب نہیں آیا تھا، تو یہ عذاب مراد نہیں، علامت عذاب مراد ہے کہ آنے کی تیاری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کو بتایا تھا کہ اللہ تم پر 3 دن کے اندر عذاب بھیجے گا، یونس علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہے۔ تاریخ دمشق میں میں نے ایک عجیب بات پڑھی، دیکھو میں حوالے کے ساتھ بولتا ہوں، تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ بچپنے میں ان کی والدہ، حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ، ایک ہی بیٹے تھے لیکن بچپنے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا، تو ان کی والدہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گئی اور کہا میرا ایک ہی بچہ ہے، دعا فرما دے اللہ اس کو زندگی عطا فرمائے، تو اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، ایسی کہ اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا۔ یہ تاریخ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک صحابیہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی ہے، ایک ہی بیٹا ساتھ میں تھا، نوجوان بیٹا انتقال ہو گیا، ماں کو بتلایا گیا تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں اس کے پیر کے قریب بیٹھی اور اللہ سے دل دل میں کہہ رہی ہے اللہ اللہ ایک ہی بیٹا ہے، مکہ والوں سے میں ہجرت کر کے تیرے نبی کے لیے مدینہ آئی ہوئی ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، اگر یہ میرا بیٹا تو نے آج اس کو اٹھا لیا، انتقال کر گیا، تو مکہ والے تیرے نبی کو تانا دیں گے کہ دیکھ تو نے ہجرت کی، نبی کی بات کو مانا، اپنے باپ دادا کے دھرم اور مذہب کو چھوڑا ہے نا، اس لیے تیرا نحوست میں تیرا بیٹا بھی مر گیا، اللہ ان کو تانا دینے کا وقت نہ دے، میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ بیٹا زندہ ہو گیا اسی جگہ پر، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق غالب حضرت عمر کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کی بات ہے، کسی روایت میں نہیں دیکھا، تاریخ دمشق نے حوالہ بیان نہیں کیا، لیکن اس کتاب میں لکھا ہے کہ الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا نبی بنایا اور ان کو بھیجا عراق میں، عراق میں آج بھی جگہ ہے موصل، موصل نامی جگہ ہے، موصل سے قریب ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا، نینوا اس کا نام تھا، اس بستی میں، بستی قریباً 60 مائل بڑی تھی، اپروکسیمیٹلی 60 مائل بڑی تھی، اس میں تاریخ میں لکھا ہے کہ 120,000 لوگ رہتے تھے، 120,000 آدمیوں کی بستی تھی، اس بستی میں یہ شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اس بستی میں اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، 40 سال کی عمر میں ان کو بھی نبوت ملی، اور ہی اللہ نے کہا جا ان کے اندر میں توحید کا پیغام دو،
عبداللہ ابن مسعود کی روایت یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی حاشیے میں بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، جب انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا،
کتنے سال؟ 80 ایئرز تک، 80 ایئرز تک تبلیغ کا کام کرتے رہے نبی نے، بڑی محنت کی ہے، ایک گش میں ختم نہیں کر دیا، کسی نے گالی دی تو گش کرنا ہی بند کر دیا، نہیں کرتے رہے 80 ایئرز تک۔
تو یونس علیہ السلام یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے کہ تم پر فلا دین عذاب آئے گا،
یہ عبداللہ مسعود رضی اللہ کی روایت ہے۔
اور انبیاء کا قاعدہ تھا کہ جب اپنی قوم کو عذاب سے خبردار کرتے، یعنی کہتے تھے کہ عذاب اللہ دینے والا ہے، تو وہ اپنی بستی سے باہر چلے جاتے تھے،
نبی باہر نکل جاتے تھے، یہ دستور تھا۔ لیکن یونس علیہ السلام یہ کہہ کر تو چلے گئے، اور 3 دن کا وعدہ کیا تھا، اب 3 دن میں عذاب ان پر نہیں آیا، بالکل نارمل ہے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں لکھا، عبد المسلم کی روایت ہے، عورتوں بچوں مویشیوں جانوروں کے ساتھ نکل گئے، ڈرتے چیختے چلاتے توبہ کرنے لگے، تو اللہ نے ان سے عذاب کو، وہ اثر کو ہٹا دیا۔ معلوم ہوتا ہے ان کے دلوں میں صدق و اخلاص دیکھ کر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب پوری زندگی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اینڈ میں اگر یہ کلمہ پڑھے تو اس کا کلمہ قبول نہیں، جیسے فرعون کا ہے، لیکن جو قوم توبہ کر لے، صحیح راستے پر ہو، اس میں سے کچھ نیک لوگ بیٹھے تو مرنے پر عذاب سے دیکھ لیں تو توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس آثار کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ یونس علیہ السلام چلے گئے، 3 دن ہوا، عذاب ہی نہیں، اب واپس کیسے جائے؟ امام رازی نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایسا قاعدہ تھا، قانون تھا، رول اور ریگولیشن تھا کہ اگر تم جھوٹ بولے، کوئی بات کہی اور وہ بات سامنے نہیں آئی، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا تو نے جھوٹ کہا، اور جھوٹ کی سزا قتل تھی۔ تو یونس علیہ السلام ڈر گئے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، کوئی عذاب نہیں، 3 دن 4 دن ہو گئے، تو اب میں واپس بستی میں جاؤں گا، تو ایسی صورت میں مجھے یہ لوگ کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ کا بھی حکم نہیں آیا تھا کہ تم ہجرت کرو، یہ بجائے بستی میں جانے کے کشتی میں چلے گئے، چاہیے تو تھا بستی میں جاتے، لیکن بستی میں نہیں گئے، واپس دریائے دجلہ کی طرف چلے، اور وہاں کشتی کرائے پر لی، کشتی میں بیٹھے۔ پورا واقعہ قرآن میں دوسری جگہ بھی نقل فرمایا ہے، مختصر میں بیان کرتا ہوں کہ یہ کشتی میں جیسے بیٹھے، کشتی مڈل آف سمندر میں پہنچی، اب ڈاواں ڈول ہونے لگی، ابھی ڈوب جائیں بعد میں ڈوب جائیں، ابھی ڈوب جائیں بعد میں ڈوب جائیں، اتنے میں یونس علیہ السلام نے خود فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا آدمی ہے، جس کی وجہ سے یہ کشتی میں ایسا لگتا ہے طوفان آئے گا، ڈوب جائیں گے سب کے سب، جگہ بھی نہیں تھی، 1-2 آدمی کی جگہ ان کو بٹھا لیا تھا۔ تو کپتان نے کہا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا، میں ہی ہوں، اپنے رب سے بھاگ کر نکلا ہوں، چونکہ ابھی اجازت نہیں تھی۔ عبداللہ ابن عباس نے عجیب روایت فرمایا چھوٹی سی مسٹیک پر اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کشتی سے یہ خود گرے، کود پڑے کہ سب مرے، اس سے بہتر میں ہی کود پڑوں۔ اللہ نے مچھلی کا انتظام کیا، بڑی مچھلی آئی اور جیسے کودے مچھلی نے اپنے پیٹ میں ان کو لے لیا. مچھلی کے پیٹ میں کسی کا ایسا واقعہ نہیں ہوا سوائے یونس علیہ السلام کے. ان کی بستی کا بھی عجیب واقعہ ہوا اور نبی کا واقعہ بھی عجیب ہوا. بستی سے عذاب کو ہٹا لیا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں, کہ یہ عذاب, یہ صورت کسی پر نہیں آئی, یہ عذاب نہیں, اللہ پاک کو اپنی قدرت بتانا تھا. کہ مقربارہ بیش مود حیرانی, فارسی میں کہتے ہیں جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی چھوٹی چھوٹی بات پر ان کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے. ایک روایت کے مطابق, ابن کثیر نے ساری روایت کو جمع کیا ہے, ایک روایت کے مطابق صبح گئے مچھلی کی پیٹ میں اشراق کے وقت اور شام کو مچھلی نے ان کو باہر نکال دیا. ایک روایت کے مطابق 3 دن, ایک روایت کے مطابق 10 دن, اور وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو گویا ان کو باہر نکالا مچھلی نے, اور ایک روایت کے مطابق 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ مچھلی ان کو لے کر سمندر کے تہ میں چلی گئی. لیکن اللہ کا حکم تھا اس مچھلی کو کہ اس کے کسی حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں ذرہ برابر خراش تکلیف نہ ہو, نہ ان کی ہڈی ٹوٹے, نہ گوشت میں کوئی خون, کوئی زخم, کچھ بھی نہ ہو. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہیں جتنے بھی دن ہو, روایت میں کچھ بھی نہیں لیکن تاریخ میں لکھا ہے 3 دن ہو, 10 دن ہو, 40 دن ہو, جتنے بھی دن ہو, اللہ پاک نے مچھلی کو کہا یہ میرے نبی ہے, میرے برگزیدہ پیغمبر ہے, ان کو کوئی تکلیف نہ ہو, مچھلی کے پیٹ میں رہیں. مچھلی کے پیٹ میں خود یونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمندر کی تہ میں مچھلیوں کی زبان سے بھی اللہ کی تسبیح سنتا رہا, اور ان فرشتوں کو بھی جو اللہ پاک نے زمین کے تہ میں, سمندر کے تہ میں متعین کیا ہوا ہے, سمندر کے کناروں میں, ان کی تسبیح میں سنتا رہا. فنادا فی الظلمات, کیا خود کہہ رہے قرآن میں اللہ نے فرمایا فنادا فی الظلمات, تاریکیوں میں سنا, اندھیرے میں سنا, سمندر پانی کی تہ میں, مچھلی کی پیٹ میں, اندھیرے پر اندھیرا. اللہ نے کیا کہا؟ ظلمات, ظلمت بھی نہیں کہا, بہت ساری تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو رکھا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور وہاں پر انہوں نے ان کو سن کر بھی اپنی تسبیح شروع کر دی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یقین جانئے اللہ کے کتنے برگزیدہ نبی تھے, کتنے محبوب نبی تھے, کہ اللہ پاک نے ان کی تسبیح اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اس تسبیح کو اتارا اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہ یونس علیہ السلام کی یہ تسبیح ہے, جب انہوں نے یہ پڑھا ہے تو اللہ نے ان کو نجات دی ہے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح نہ پڑھتا تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, میں ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا. لیکن اس کے پڑھنے سے اللہ پاک نے ان کو باہر پھینکا. تو صحابہ کرام نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول یہ حضرت یونس کے لیے خاص ہے یا قیامت تک ہم سب کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ پاک نے فوراً ایک آیت باقی تھی اس آیت کی, اللہ پاک نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا, اتنا ٹکڑا لے کر آ گئے. وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح جو بھی مومن بندہ اس ذکر کو کرے گا اللہ اس کو بھی نجات دے دے گا. وہ تو مچھلی کے پیٹ میں, ہم تو سمندر کے پیٹ میں بھی نہیں, ہم تو دکان کے پیٹ میں, فیکٹری کے پیٹ میں, جاب کے پیٹ میں, گھر میں بچوں کے پیٹ میں, کس طرح پریشانی پریشانی. وہ وہاں پریشان تھے, ہم اپنی شاپ میں پریشان, کبھی فیکٹری میں پریشان, کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں پریشان. تو ایسی پریشانیوں میں ہم بھی اس پریشانی میں ان ڈارکنس میں اللہ کو یاد کریں تو اللہ ہماری پریشانی کو بھی دور کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ, جب باہر اسی جگہ پر مچھلی کو حکم ہوا کہ جہاں سے یوسف علیہ السلام کو لیا تھا وہیں سے جا کر ان کو سمندر کے کنارے دریائے دجلہ کے باہر ان کو اگال دیا جائے, نکال دیا جائے. مچھلی آئی, حضرت یونس علیہ السلام کو اگالا, اوپر سے اللہ نے جبرائیل کو کہا جاؤ میرے نبی کو اٹھاؤ. आपने नहीं देखा जब बच्चा पैदा होता है पहले दिन का तो कितना नरम होता है, एकदम जब फौरी तौर पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का बदन भी ऐसा ही सॉफ्ट हो गया था नबी का, मछली के पेट, तकलीफ कुछ नहीं, जिंदा है। ऐसा भी घर है जिसमें नबी जिंदा रहे और वो मछली है। और वहां पर ये सारी रिवायतें बयान करता हूं, वहां पर अल्लाह पाक ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए लौकी, कद्दू, पता है ना क्या है, कभी राउंड शक्ल की होती है कभी लंबी होती है ना, लौकी बोलते हैं इसको, आपकी जबान में क्या बोलते हैं उसको, दूधी को, दूधी बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, उसका बेल अल्लाह पाक ने उगा दिया और उसके पट्टे बड़े होते हैं ताकि मेरे यूनुस को जो अभी मछली के पेट से निकले हैं, बदन सॉफ्ट है, गर्मी से उनको तकलीफ ना हो, अल्लाह ने उनके लिए साया मुतय्यन कर दिया। साया, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ये फरमाया कि मुझे कद्दू बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कद्दू को सालन के अंदर में तलाश कर कर के खाते थे। फरमाया इसमें जिस्मानी सारी बीमारियों की बहुत सारी दवाएं हैं उस लौकी में, उस कद्दू में, इंग्लिश में उसको कालाबाश कहते हैं। ये इसीलिए फिर जाकर सहाबा को फरमाया कि ये कद्दू है उसके बेल को सबसे पहले अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए बनाया था, अल्लाह के नबी ने फरमाया। इसीलिए हमारे अकाबिरीन को ये बहुत पसंद था, बहुत पसंद था कद्दू जो है सबसे पहले। और दूध के लिए इंतजाम फरमाया, एक चरवाहा यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का बकरियां चराता था, उसकी एक बकरी वहां पर अल्लाह पाक ने, बाज रिवायत में हिरन, हिरनी का जिक्र है लेकिन ज्यादातर बकरी, बकरी का बच्चा होता है उसका जिक्र आता है कि उसका दूध पिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो चरवाहा जब वापस अपनी बस्ती में गया, अपनी बस्ती में कौम से कहा कि हमने अपने नबी यूनुस को देखे हैं कई दिनों के बाद नजर आए, क्योंकि अजाब तो हट गया था, कौम वापस नॉर्मल हो गई थी, तौबा ही कर ली थी तो सब सही रास्ते पर आ गए थे, नबी को मानने वाले हो गए थे, सबने तौबा कर ली थी। तो चरवाहा था उसकी बकरी का दूध पिलाया, ठीक हो गया, जाकर कहा तो कौम वालों ने माना ही नहीं, माना ही नहीं। तो वो जो बकरी थी जिस बकरी का दूध पिया था, अल्लाह ने उस बकरी को गोया ही अता फरमाई, वो बकरी बोलने लगी हाँ अल्लाह पाक ने अपने नबी के लिए मुझे इस्तेमाल किया दूध के लिए। फिर कौम ने माना तो कौम के कई अफराद आए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज्यारत, मुलाकात और वापस अपनी बस्ती में ले गए। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर काफी ईमान ले आए। फिर उनके बाद बड़ा लंबा वाकिया है, यहां पर मुख्तसर इंशाल्लाह वक्त पर उसको बताया जाएगा। ये कि अल्लाह पाक ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जो आसार नजर आए थे उसको लम्मा आमनु, मालूम होता है ये ईमान ले आए थे, हाँ हम नबी को मान लेते हैं। तो क्या किया अल्लाह पाक ने, कशफना अनहुम अदाब अलखिजी फिल हयात दुनिया। इसीलिए बुखारी शरीफ की रिवायत है, तीन आदमी ने बनी इसराइल के समंदर में, जंगल में सफर शुरू किया, वाकया मशहूर है, आपने पहले भी सुना होगा। वो तीनों गार में छुप गए, बारिश बहुत थी ना, हवा थी, टेंडरिंग थी, तो कहां छुप गए, गार के अंदर में। और अचानक इतना बड़ा रॉक हवा की वजह से आया, जिस दरवाजे से अंदर गए थे वो पूरा ब्लॉक हो गया, अब इनमें ताकत नहीं कि इसको हटा सके। बुखारी की रिवायत, मुस्लिम की रिवायत, इमाम मुस्लिम ने, इमाम बुखारी ने इसको नकल फरमाया। अल्लाह अकबर, क्या कहा, एक ने दुआ की, हर एक ने अपने नमाजों को पेश नहीं किया, हर एक ने अपने मामलात को पेश किया, मामलात को, यूं नहीं कहा मैं रोजेदार था, मैं नमाजी था, मैं ये था, मैं मामलात को पेश किया। एक ने कहा मेरे चचाजाद बहन थी, उसके साथ میرا لب لگ گیا تھا اور میں اس کے قریب چلا گیا زینا کے لیے، لیکن وہ رونے لگی، اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو میں نے اللہ تیرے خوف سے اس کے ساتھ زینا کرنا چھوڑ دیا، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہے تو پتھر ہٹا۔ اللہ کو پسند آ گیا وہ عمل تو اللہ نے تھوڑا پتھر کو ہٹا دیا، اس نے اپنا یہ عمل پیش کیا۔ ایک نے یوں کہا اللہ میرے ماں باپ زندہ تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، کبھی دور دور تک چلا جاتا واپس آتا تو میری ماں سوئی ہوئی ہوتی، میرا باپ سویا ہوا ہوتا اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلاتے تھے، میں گھر پر آتا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، لیکن اگر وہ سو جاتے تھے تو میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہتا تھا، جب ان کی آنکھ کھلتی تب میں پلاتا تھا، اگرچہ میرے بچے روتے رہے ماں باپ کو، اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو پتھر اور ہٹا دے۔ دوسرے نے یہ دعا کی تو اور پتھر ہٹ گیا۔ دیکھو اللہ کیسا انتظام کر رہا ہے ان کو بچانے کا۔ تیسرے نے کہا میرے گھر پر ایک مزدور کام کرتا تھا، مزدوری کرتا رہا، جب اس مزدوری کا ویجز کا دن آیا اس کے ایک دن پہلے چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو رکھا، اس کو انویسٹ کیا اور اس کو میں نے اتنا مال لیا، پھر بکریاں لی، پھر گائیں لی، پھر بھینسے اور پھر اونٹ اور پھر کیا اور کیا، بہت سارے جانور لیے میں نے، بہت ساری چیزیں لے کر۔ ایک دن وہ آیا تو میں نے اس کو کہا یہ چیزیں ہیں تیری ہے لے جا، کہا تو مزاق کرتا ہے، میں نے تو اتنے پیسے چھوڑے تھے، کہا رہے تیرے پیسے کو میں نے انویسٹ کیا اور اسے بزنس میں لگایا، یہ سارا تیرا ہی ہے، اللہ اگر یہ عمل تجھے میرا پسند آ گیا ہے تو پتھر چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ پاک نے پوری چٹان کو ہٹا دی، باہر نکل گئے، ان کی جان بچ گئی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے معاملات کو پیش کیا تو اللہ نے پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دیا۔ اگر تم لوگ مرنے سے پہلے اللہ کے سامنے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، تو اللہ جہنم کی چٹان کو بھی ہٹا دے گا، جہنم کی چٹان کو بھی ہٹا دے گا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم، ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، عذاب الخزی، عذاب بھی کیسا تھا، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ان کو سکون دے دیا اور ان کو کہا اب مزے کرو ایمان لانے کی وجہ سے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ، سب کے سب زمین والے، جنات، شیطان، انسان، کوئی بھی کافر نہ مرتا، اللہ سب کو ایمان دے دیتا۔ لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ کی حکمت نہیں ہے کہ سب کو ویسے ہی، اللہ نے ہر ایک کو آزاد چھوڑا ہے، تمہارے مذہب میں تم آزاد ہو، لیکن قرآن میں کہا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے آیت نازل کر دی، تم کو میں نے آنکھ دی، دو کان دیے سمجھنے کے لیے، دماغ دیا ہے، اب میرے قرآن پڑھ کر تم اپنے مذہب کو پسند کرو، کون سا مذہب پر، تم اپنے مذہب میں آزاد ہو، لیکن وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تمہیں جو مذہب پسند کرنا ہے کرو، قیامت میں اسلام کے سوا میں کسی بھی مذہب کو پسند نہیں کروں گا، تمہیں سوال کیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تم اپنے مذہب میں آزاد ہو، ہم تم پر زبردستی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے میں چاہتا سب کو ایمان دے دیتا، یہ کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں فانت تکرہ الناس، میرے نبی آپ گھلے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ یہ مومن بن جائے، میں چاہتا تو سب کو ایمان دے دیتا، آپ کیوں اپنے، چونکہ اللہ کے نبی کا دل یہ تھا، وہ کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، حریص تھے وہ کہ سارے مسلمان بن جائے، سب جنت میں جانے والے بن جائے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمنا تھی۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں اف انت تکرہ الناس، تم لوگوں میں گھلے جا رہے ہو، میلٹ ہو رہے ہو، پگھلے جا رہے ہو، اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، اگر ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ، آپ کیوں اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اللہ اکبر، کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہی ایمان دیتا ہے۔ واقعہ مشہور حدیث کا، عبد ابو طالب کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کر کہا میرے چچا مسلمان بن جاؤ، بس کلمہ پڑھ لو خالی، پھر چلے جاؤ دنیا سے، میں قیامت میں تمہاری شفاعت ہوں. تو کہا تیرا دین تو سچا ہے لیکن میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اسی باپ دادا کے دین پر کفر پر انتقال کر گئے. اللہ کے نبی بڑے روتے رہے کہ جن کے گھر پر میں بچپن سے بڑا ہوا، ہر مور پر میری حفاظت کی، مجھے کھلایا پلایا سب کچھ کیا، شام کے سفر میں ساتھ لے گئے، ہر جگہ پر مجھے بچایا، دشمنوں سے کھلایا پلایا سب کچھ، میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. مکہ کے سردار تھے ابو طالب، ان کی گدی پر ان کی اولاد کو بیٹھنے کا حکم نہیں تھا، لیکن بادشاہ کی گدی پر میں بیٹھ جاتا تھا اور کہتے تھے محمد کو بیٹھنے دو، ان کے بیٹے کو کہتے تھے ان کو نہ ہٹاؤ، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، ان کو اوپر بٹھاؤ. اتنا روتے تھے. میرا چچا اس کو ایمان نہیں ملا تو اللہ نے جبرائیل کو کہا انک لا تہدی، جا کر بتلا دو میرے نبی کو، انک لا تہدی من احببتا، جس کو جس سے تم کو پیار ہے اس کو تم ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے نہ دے. ایمان دینا الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے. اللہ نے ہمیں ایمان والے مکان میں پیدا کیا، ایمان دیا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ویج ایمان کا ذکر کر کے اس کے مقابل میں ویج آلو رجس، رجس کے معنی گندگی. کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ اللہ انہیں لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام، گندگی کا کیا مطلب؟ کفر. اللہ کافر ان لوگوں کو بناتا ہے. معلوم ہوتا ہے اس آیت سے فقیہ فرماتے ہیں کافر کے کفر سے نفرت کرو، کافر سے نفرت نہ کرو. بات سمجھ میں آ رہی میرا مسئلہ؟ کافر کے کفر سے نفرت کرو، اس لیے کہ کافر گندا نہیں ہے. کون گندا ہے؟ اس کا کفر گندا ہے، رجس وہ ہے. اسی لیے نجران سے عیسائی آئے مناظرہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا تم کافر و باہر رہو، کیا فرمایا؟ مسجد میں ان کو جگہ دی، یہاں رہو کھاؤ پیو، مسجد میں رکھا ان کو. اس لیے ہمارے علماء احناب کا مذہب بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے. اسی لیے احناب کا مذہب بھی بڑا پھیلا ہے. ادھر ایران 10 صدی تک احناب تھے، وہ تو 10ویں صدی کے بعد شیعہ بنے. 10 صدی تک تو امام ابو حنیفہ کا فالو کرنے والے تھے، تاریخ میں لکھا. یہ ترکی آج تک احناب کا فالو کر رہا ہے، عراق پورا احناب، یہ ہوتا ہوا جا رہا ہے، افغانستان قریب میں ہے، بارڈر لگتی ہے پورا افغان، پھر بر صغیر میں دیکھو پاکستان ہندوستان، پورا احناب کے فالوورز زیادہ ہے. اس لیے احناب نے ہر جگہ پر اپنے مسائل کو پھیلائے، یہاں تک کہ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا واسطہ زیادہ تر کافروں کے ساتھ ہوا ہے، عیسائیوں کے ساتھ نمبر 1، ہندوؤں کے ساتھ زیادہ واسطہ ہوا ہے. یہ پورا بنگال شرک سے بڑا ہوا تھا، مشرک تھے. یہ افغانستان بے مذہب تھے، تاریخ میں لکھا ہے ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، پٹھانوں کا کوئی مذہب نہیں تھا. تاریخ فرشتہ اٹھاؤ، تاریخ فرشتہ کئی جلدوں میں ہے، اس میں صاف لکھا ہے وہ چاہتے تھے بس نوکری مل جائے، ان کا کوئی مذہب نہیں. اس زمانے کی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، اس زمانے کی بات تاریخ میں لکھا ہے. تاریخ میں تو بہت کچھ ہوا ہے، ہندوستان پاکستان بنگلہ، پاکستان تو بعد میں، بنگلہ دیش یہ پورا کیا اور کیا ہوا ہے. خود مکہ کو دیکھو کیسے کیسے کافر تھے، بعد میں کیسے صحابی بن گئے. تو یہ افغانستان میں ان کا کوئی مذہب ہی نہیں تھا، وہ چاہتے تھے بس مزدوری کرے نوکری ملے کام ملے. اسی لیے یمن سے جو ابراہ آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے، تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے اس میں پٹھان بھی شامل تھے، اس کے ساتھ شامل تھے کعبہ کو گرانے کے لیے. یہ ساری تاریخ کی بات ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلی صدی دوسری صدی کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو 14 ہوگی اوپر ہوگی،
تو یہ سارا تو آنا, اسی لیے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک میں خود بیان کر رہا ہوں تمہیں. حضرت نے کہا امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد ہے, سب سے بڑے, امام محمد سے بھی بڑے. فرماتے ہیں احناف تو کافروں کو بھی مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے, اور تھی اجازت جب تک محمد بن عبد الوہاب جو مکہ میں پیدا ہوا, پھر یہ سلفیت کا زور چلا وغیرہ, تو محمد بن عبد الوہاب سے پہلے اس طرح کافر بھی آتے تھے. کیوں؟ تاکہ یہ دیکھیں کعبہ کو, مسلمانوں کے اخلاق دیکھیں, مسلمانوں کی عادت دیکھیں, مسلمانوں کی عبادت دیکھیں, تو ان کے دل میں ایمان کا جوش پیدا ہو. یہ تو بعد میں محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوا, اس نے وہاں بارڈر پر آیت لکھوا دی کہ آج کے بعد یہاں سے کوئی کافر داخل نہ ہو. لیکن احناف کا مذہب, اسی لیے احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو, اگر کوئی کافر, اگر کوئی آدمی جس کو عربی زبان نہیں آتی ہے, نہیں آتی ہے, وہ مسلمان بن جائے اور اس کو نماز پڑھنا ہے لیکن عربی پڑھنا نہیں آتا ہے, تو کم سے کم اپنی زبان کا قرآن کا ترجمہ ہو, اس کو بھی نماز میں پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. جب تک کوشش کرنا ہے اس کو عربی یعنی قرآن کی آیتیں سیکھنا ہے. اسی لیے تو احناف بدنام ہو گئے کہ احناف نے زبان بھی بدل دی کہ نماز میں دوسرا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. احناف نے اس لیے زبان نہیں بدلی ان لوگوں کے حالات کے اعتبار سے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکتا ہے, کم سے کم ترجمہ تو پڑھ سکتا ہے, اتنا کر اور کوشش کر عربی سیکھنے کی, آیتیں سیکھنے کی, قرآن کی صورتیں سیکھنے کی, جب سیکھ جائے تو اب ترجمہ نہیں چلے گا, اسی قرآن پر چلنا. یہ نا بڑا وسیع مذہب ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اسی لیے بھائی میری بات سنو, کہتے ہیں نا بہت سارے سوال کرتے ہیں کافر مسجد میں آ سکتا ہے, کافر مسجد میں آ سکتا ہے. ارے ایک ہی مسئلہ ہے صرف کہ اگر کافر جبرن مسجد میں گھس جائے بائی فورس اور مسجد کو قبضہ کرنا چاہے, تب فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے لڑے اور مسجد ان کے اللہ کا گھر اس کو برباد کرنے سے بچائے. لیکن اگر کافر مسجد میں آئے بیٹھے اور مسلمانوں کی عبادتوں کو دیکھے تو ان کو دیکھنے دو تاکہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر ان کو بھی ایمان کی طرف شوق پیدا ہو. اسی لیے آپ نے UK میں دیکھا بہت ساری مسجدوں میں ان کو آنے کی دعوت دی جاتی ہے, کچھ طریقہ ہوتا ہے ادب کے ساتھ مسجد میں ان کو بتلایا کہ وہ نماز کو دیکھے, قرآن تلاوت کو دیکھے, جلسے کو دیکھے, اخلاق کو دیکھ کر ان کو اللہ پاک کا ایمان. کتنے لوگ ہیں دیکھ دیکھ کر مسلمان بنے. ارے بات سمجھ آ رہی ہے, میں تھوڑا آگے نکلا ہوں اسی آیت سے, وہ جعل الرجس گندگی سے. تو میں کہہ رہا تھا نجران سے کافر آئے, کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں عیسائی تھے, آئے ڈیبیٹ کرنے کے لیے, تو کہا مسجد میں رہو. تو وہ تو تھے عیسائی اور ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا اور مریم علیہ السلام کا بٹ بھی تھا, شکل لے کر آئے تھے وہاں سے, راستے میں بھی بات کرتے کرتے لے کر آئے تھے, اور مسجد میں رات میں سونے سے پہلے اس کی عبادت بھی کی, مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بٹ کی. پہلے تو وہی شرک چلتا تھا نا, ان کا شکل بنا لی جاتی تھی نبیوں کی عبادت. صحابہ کرام نے دیکھا صبح فجر کے وقت اللہ کے نبی کے پاس گئے, اللہ کے نبی یہ تو گندگی کر رہے ہیں, یہ تو کافر ہے, گندے ہیں یہ لوگ. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ کونے میں پہنچے جہاں یہ لوگ آرام کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تو مجھے کوئی گندگی نظر نہیں آتی ہے ناپاکی, کیا فرمایا؟ یہاں تو مجھے کوئی ناپاکی نظر نہیں آتی ہے. پھر یہی آیت پڑھی ویجعل الرجس, یہاں گندگی سے مراد ان کا کفر ہے, ان کا کفر ہے. تم اس کے کفر کو گندا سمجھو, کافر کو نہیں. ہو سکتا ہے, اس لیے ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مآل کے اعتبار سے, مآل کے اعتبار سے کافر سے بھی ادنا ہو. مال کا کیا معنی ہے؟ ہو سکتا ہے آئندہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دیں اور وہ مجھ سے آگے بڑھ جائیں تو وہ مجھ سے بہتر ہے. اس لیے انگریز نے 150 سال تک حکومت کی ہے ہندوستان میں, تو ایک انگریز ہاتھ میں کٹا پکڑ کر آیا حکیم الامت کے سامنے اور کہا مائی ڈاگ از بیٹر دین یو, کیا کہا؟ میرا کتا تجھ سے بھی اچھا ہے. تو حکیم الامت نے کیا جواب دیا؟ تیرا کتا مجھ سے اچھا اس وقت ہے کہ جب میری موت کفر پر آئے, اور اگر میری موت ایمان پر آئے تو پھر میں تیرے کتے سے بہتر ہوں. یہ گندگی ہے کفر کی. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, جن کے پاس عقل عقل ہے پھر بھی نہیں سمجھتے. یہ آسمان دیکھو, زمین دیکھو, ساری چیزیں. اسی لیے خالد بن ولید آئے اسلام لانے کے, ان کا بھائی لے کر آئے, چلو نا اللہ کے نبی تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اچھا, چونکہ ان کو ذرا دل میں قدورت تھی, نفرت تھی احد کے واقعے میں. احد میں بہت کچھ ہوا تھا, حضرت خالد آئے تھے نا خاص, تو پوری جماعت کے صدر بن کر کافروں کی طرف سے, تو ان کے دل میں تھوڑی قدورت تھی. تو حضرت خالد جب اسلام لانے کے لیے آئے تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, میں تو تیرا کب سے انتظار کر رہا ہوں, تیری عقل کیا کہتی ہے, تیری عقل نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ سچا مذہب کون سا ہے, یہی بات کہی تھی. الذین لا یعقلون, گندگی کیا ہے اور صحیح مذہب کیا ہے, تیری عقل نے تیری رہنمائی نہیں کی جبکہ تو اپنی قوم کا سردار تھا. اکرمہ ابن ابی جہل کے بارے میں یہی بات تھی, اکرمہ کو اس کی بیوی پکڑ کر لے آئی تھی, وعدہ کیا تھا, چونکہ اکرمہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے وقت اعلان کیا تھا کہ حرم میں یا ہل میں جہاں کہیں یہ 16 آدمی ملے ان کو چوپ کر دو, ختم کر دو, ان کی ضرورت نہیں, اس سے اسلام کو نقصان ہوگا. تو اس میں اکرمہ بھی تھا, اکرمہ کو اس کی بیوی پناہ دے کر لے آئی اللہ کے نبی کے سامنے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا آنے سے پہلے, دیکھو اکرمہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے, تم اس کے باپ کے بارے میں اکرمہ کو کچھ نہ کہنا, میں نہیں چاہتا کہ نبی کے دل میں کوئی تکلیف ہو, اصحابی کے دل میں کوئی تکلیف ہو, اکرمہ کے دل میں کوئی تکلیف ہو اس کے باپ کا. حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ابو جہل فرعون امتی, ابو جہل میری امت کا فرعون تھا, لیکن کیا کہا, اس کے بیٹے کو کچھ ٹانا نہیں دینا اس کے باپ کا. اور جب آئے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, چادر بھی گرنے لگی, اور پھر چادر ابوبکر صدیق نے اوپر رکھی اور معانقہ کیا اور ان کے کان میں کہا اکرمہ کے, جو حضرت اکرمہ نے اپنے انتقال کے بعد صحابہ کرام کو بتلایا کہ میں جب ایمان لینے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی نے کہا تیری عقل نے تجھے سچا مذہب نہیں بتایا, میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں, چل مسلمان کب سے تیرا انتظار. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, آخری آیت, قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ, کہہ دیجئے میرے نبی ان کو کہو دیکھو آسمانوں میں کیا کیا رکھا ہے اللہ پاک نے, اس کو دیکھ کر تو مسلمان بن جاؤ, سورج کو, چاند کو, ستاروں کو, وَالْأَرْضِ, زمین میں کیا کیا ہے, کیسے کیسے پہاڑ ہے, سمندر کو دیکھو کیسی کیسی مخلوق ہے, کم سے کم اس کو دیکھ کر تو مسلمان بن جاؤ. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ, اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانیاں آسمان, زمین, سمندر, ندی, نالے, مخلوقات, چرند پرند, اس سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا. وَالنُّذُرُ, اور نبی کے ڈرانے سے بھی, لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائے, یہ ایمان نہیں لائے, اس لیے کہ ان کے لیے لکھ دیا گیا, پوری کوشش کے باوجود بھی ایمان نہ لاتے ہیں تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دیا جاتا ہے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ, کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں, کیا یہ لوگ, اللہ فرما رہے ہیں آگے, انتظار نہیں کرتے مگر ان دنوں کی طرح. یہ اللہ کے نبی اب صاحب یہ ایک کافی مکہ کے کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, وہاں تو قوم یونس کا ذکر تھا, اب آگے نصیحت کے طور پر کہہ رہے ہیں ان دنوں کا جس میں یہ لوگ اس سے پہلے تھے, احد میں آئے, بدر میں آئے لڑنے کے لیے, کفر پر جمے رہے, اللہ کے نبی کا مذاق کرتے رہے, پتھر مارتے رہے. اللہ نے کیا فرمایا, ٹھیک ہے, قل, میرے نبی ان کو کہہ دو, فانتظروا, انتظار کرو, کس چیز کا, عذاب کا, انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیسا آیا, مکہ کے اللہ کے نبی نے ہجرت کی, مدینہ منورہ آگئے, مکہ میں ایسا قحط گرا کہ کھانا نہیں, پانی نہیں, قبریں کھود کھود کر ہڈیاں نکال کر چوستے تھے یہ لوگ, ایسا عذاب دیا اللہ. اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے, زلزلہ, کیسے کیسے سیلاب آتے ہیں, کیا کیسی کیسی ہوائیں آتی ہے, قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے, یہ تو چھوٹا ہے, اللہ کا بڑا عذاب جب آتا ہے تو پھر پوری پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے جن کے نام و نشان نہیں. اب تو مسلمان ایسے رہے نہیں جو اس کی تحقیق کرے, 800 سال پہلے ہوا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 800 سال پہلے بعد میں چل کر دوبارہ یونس علیہ السلام کی قوم کفر کی طرف چلی گئی کئی سالوں کے بعد. تو پھر اللہ نے ان کو کیا کیا, بارڈر کے اوپر جو دیواریں تھی اس کو وہ گر گئی اور دریائے دجلہ کا سیلاب آیا, ختم ہو گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی قوم نے ان پر حملہ کیا, پوری بستیوں کو جلا دیا, آدمیوں کے ساتھ جلا دیا. ان قوم کو اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو کوئی بچتا نہیں ہے. آج کون تاریخ لکھنے والا ہے سب؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں دو چیز مسلمان حرام سمجھتا ہے, دو چیز, ایک تو پوک کھانا, سور کھانا حرام, اور ایک اسٹڈی کرنا حرام سمجھتا ہے. اس کو آرام چاہیے, اب اسٹڈی نہیں کرنا ہے, اب اسلام کے بارے میں کوئی اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کرنا ہے. آج سے یعنی 1970 میں مولانا سید سلیمان ندوی نے ارض القرآن لکھی تھی, تاریخ لکھی تھی پچھلے لوگوں کے حالات کیسے, عذاب آیا کہاں. اگر آج سے 1980 میں کیلیفورنیا میں ایک جماعت گئی, انہوں نے کھودنا شروع کیا تو وہاں سے ایسی ایک گاؤں نکلا کہ جس کے گھر مکان گرے ہوئے لیکن ستون والے ہیں, پلرز, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. تب پتا چلا کہ یہ کون سی بستی تھی, ارم ذات العماد ہے, قوم ارم تھی ذات العماد, جن کا مکان میں صرف ستون ہی ستون ہوتے تھے, پلر ہی پلر ہوتے ہیں, وہ بستی نکلی. معلوم ہوتا ہے بستیاں تباہ و برباد زمین کے نیچے موجود ہیں اور ان کے کھندرات بعض جگہ آج بھی موجود ہیں جب لوگ سفر کرتے ہیں. لیکن اب قوم کون ہے جو تاریخ میں مطالعہ کرے, سٹڈی کرے, فائنڈ آؤٹ کرے؟ اللہ کہتے ہیں انتظار کرو, نبی ان کو کہہ دو کہ میں بھی تمہارے ساتھ. اس لیے کہ نبی کو پتہ نہیں کب عذاب آئے, نبی کو بھی انتظار کرنا ہے. نبی اللہ نہیں ہے, عذاب پہنچانے والے تو کون ہے؟ اللہ ہے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا, پھر ہم نجات دیں گے ہمارے رسول کو اور جو لوگ ایمان لے آئے. یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ کا قانون ہے, جس نبی پر جتنے بھی ایمان لے آئے اللہ نے ان کو نجات دے دی, باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا, چاہے نبی کی بیوی ہو, چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو, کنان, جو بھی ہو. جو ایمان نہیں لایا اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. کذلک حقا علینا, اسی طرح ہم پر واجب ہے. حقا اللہ کے لیے کہاں واجب ہے, لیکن اللہ کہہ رہے تو مسلمان بنے گا تو مجھ پر لازم ہے تیری حفاظت کرنا ہے. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین, اسی طرح سچا ایمان تمہارے اندر ہوگا تو ہم تمہیں نجات دے دیں گے. جہاں کہیں ٹیمپرری مصیبت آتی ہے لیکن اس مصیبت کے اوپر مر گیا تو شہید ہے, بچ گیا تو غازی ہے. مصیبت تو آتی ہے, اس مصیبت پر صبر کرے گا اللہ تجھے نجات دے گا, ایسی جنت دے گا جو ابد الآباد ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے. اللہم صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهل, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا حنان یا منان. یا اللہ رات میں دیر تک تیرے قرآن کی محبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تیرے قرآن کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, تیرے قرآن کی برکت سے ہم دعائیں کر رہے ہیں. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, تیرے قرآن کی برکت سے ہم دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ ہماری مغفرت فرما, یا اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ, اساتذہ کرام, سارے امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا, قرآن کی برکت سے ہمارے اولادوں کو حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, ان کی نسلوں میں قرآن کریم کو جاری اور ساری فرما. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب کرے, اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق نصیب کرے. ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو بات کہی جاتی ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور جہاں جہاں تک یہ آوازیں پہنچ رہی ہے ریسیور ویب سائٹ کے ذریعے, یا اللہ پہنچانے والے اور جو لوگ سنتے ہیں سب کو, اللہ سب کو اللہ عمل کی توفیق نصیب, سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, سب کے لیے عافیت کے فیصلے فرما. اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما, ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ ہمارا بیٹھنا دنیا قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا, نجات کا ذریعہ بنا.
نجات کا ذریعہ بنا، ہماری اعلی اولاد نسلوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، امت کے حال پر رحم فرما یا ارحم الراحمین، امت کے حال پر رحم فرما، امت کی ہر طرف سے مدد فرما یا اللہ یا اللہ. یہاں بہت سارے لوگ قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں کیسی کیسی تمنائیں ہیں جو قرآن کی برکت کے بعد یا اللہ قرآن کے بعد یہ اپنے سینوں میں لے کر بیٹھے ہیں. اللہ تو سب کے سینوں کی بات کو جانتا ہے، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، سب کو مرادیں پوری فرما، سب کی ضروریات جائز ضروریات پوری فرما، اللہ سب کی مصیبتیں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلوں میں پھنسے ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، اللہ جو بے قصور جیلوں میں پھنسے ہیں اللہ ان کی رہائی نصیب فرما، ان کی رہائی فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما یا اللہ. ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کو جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما یا اللہ. میرے محسنین، متعلقین، مریدین جہاں جہاں ہیں یا اللہ، مجھ سے محبت کرنے والے تیرے قرآن اور حدیث کی وجہ سے اے اللہ ان کے اولادوں میں بھی قرآن جاری اور ساری فرما یا اللہ. ان کی ضروریات پوری فرما یا اللہ. ان سب کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما اللہ. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ مغفرت فرما، اور جن کے والدین حیات ان عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما اللہ. ہماری زندگیوں میں عفو عافیت نصیب فرما یا اللہ. جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی وسلم.